أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آيات نمبر 130-143 يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائیو لا تاکلوا ربا تم نہ کھاؤ ربا سود نہ کھاؤ اضعافا مضاعفۃ دگنا کئی گنا بنا کے ایک دم جنگ احد کی بات ہو رہی تھی وہ چل رہی تھی ایک بات اس کے اندر بیچ میں سود کی بات کیوں آ گئی بات یہ ہے کہ جنگ احد میں شکست کی وجہ کیا بنی تھی یاد ہے کچھ آپ کو شکست کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اب اس درے میں جہاں پہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم دیا تھا کہ یہاں پہ آپ جم کے رہیں گے وہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ گئے مال جمع کرنے لگے تو مال کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے اس جنگ میں کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ شکست ہوئی اب یہاں پہ بھی سود جو ہے وہ بھی کیا ہے انسان کیوں لیتا ہے مال کی محبت میں انسان مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرماتے فرماتے یہ بیچ میں یہ بات بھی کر دی کہ سود بھی نہ لو وہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ تم دگنا تگنا کرو اپنے مال کو سود کے ذریعے آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے نصیحت کرنے کا بات کرنے کا جیسے میں نے آپ کو لاسٹ سبق میں بتایا تھا کہ اب یہ جنگ احد کے اوپر آیتیں آئیں گی اور آگے کافی ہم یہی آیتیں پڑھیں گے تو اس میں ایک ہی مونوٹنس بات نہیں کی جاتی یعنی ایک بات ہے اسی کو کیے جانا ایسے نہیں ہوتا بیچ میں کوئی اور نصیحت کی بات کرتی جاتی جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر واپس اس ٹاپک پہ آیا جاتا ہے تو جیسے اب یہ مال کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک دم سود کی بات آئی اسی سے ریلیٹڈ کہ مال کی محبت جو ہے نا انسان کو کیسا کر دیتی ہے سود بھی مال کی محبت میں سے ایک ہے دیکھو یہاں پہ اس مال کی محبت کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی اور یہاں پہ تم ویسے بھی اپنی عام زندگی میں بھی سود کا لین دین ختم کر دو تو یہ پہلے تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں سود کی حرمت کے اوپر آئے تھے سورہ بقرہ حالانکہ سورہ آل عمران سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے لیکن وہ جو سود کے اوپر آیتیں تھیں نا وہ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 مہینے قبل نازل ہوئیں 5 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ اس آیت کے بعد لکھ دو تو سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران بعد میں نازل ہوئی یہ نہیں کہ یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں یہ پہلے نازل ہوئی تھیں سورہ بقرہ والی بعد میں نازل ہوئی لیکن ان کو وہاں لکھ دیا گیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے سود کے اوپر جو آیت نازل ہوئی تھی وہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی سورہ روم میں ہے وہ آیت انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے حالانکہ حکم وہ پہلے آیا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی حرام کیا گیا نا پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہود کے جب جرائم گنوائے انشاءاللہ ہم سورہ نساء جب اس کے بعد پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ یہود کے جو جرائم تھے ان میں سے ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ ان کو بھی سود سے منع کیا گیا تھا لیکن وہ سود سے پھر بھی نہیں رکے انہوں نے پھر بھی سود کھایا تو ان کی شریعت میں بھی سود حرام تھا تھرڈ آیت یہاں پہ نازل ہوئی سود کے بارے میں آل عمران میں ٹھیک ہے جو یہ ہمیں ابھی پڑھ رہے ہیں اور فورتھ پھر سورہ بقرہ میں آ گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں اور وہاں پہ بالکل سود کو حرام کر دیا گیا وہاں پہ بتا دیا گیا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن خبتی ہو کے اٹھے گا جیسے اس کو شیطان نے چھو لیا اور نہ اس کو چھوڑ دو ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لے رہے ہو پڑھ چکے ہیں نا آپ کو اگر تھوڑا سا میں آپ کو ذرا یاد دہانی کروا رہی ہوں تو اب آپ کو سیکوینس پتہ چل گیا اس کو یاد رکھیے گا پہلے کون سی اتری سیکنڈ کون سی تھرڈ پھر فورتھ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو تم سود نہ کھاؤ کیونکہ عرب کے زمانے میں اتنا کامن تھا سود کہ لوگ کیا کرتے تھے لوگوں کو قرض کے اوپر سود کے اوپر قرض دے دیا کرتے تھے کہ بجائے ہم گھر میں پیسے رکھیں تو چلو کسی کو دے دیے قرضہ دے دیا اور اس کو کہہ دیا کہ بھئی تمہیں میں نے مثلاً 1000 درہم دیے تو اب تم جب مجھے لوٹاؤ گے تو 1100 کر کے لوٹاؤ گے تو یہ سود ہے سود کی اتنی زیادہ حرمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سود کا 1 درہم بھی کھایا 1 درہم جسٹ 1 تو یہ 33 بار زنا کرنے کے برابر ہے 33 ٹائم زنا کرنے کے زنا کو انسان کتنا برا سمجھتا ہے سود کھانے کو انسان برا نہیں سمجھتا، اور آج کے وقت میں تو سود کتنا عام ہو چکا ہے کہ یہی نہیں پتا چلتا کہ سود یہ اس میں سود ہے کہ نہیں۔ اور فرمایا، اور جس کا گوشت حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی، وہ دوزخ ہی کے قابل ہے۔ چاہے سود کے ساتھ حرام مال لیے آؤ گیا یا اور کسی طریقے سے حرام مال کمایا وکھایا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ آج کے وقت کے اندر ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھے، سود کی کمائی سے محفوظ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا، اس قوم نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیا۔ سوچیں، زنا اور سود جس میں پھیل گیا، اور مسلمانوں میں آج دونوں چیزیں اتنی کامن ہیں، سود کو تو سود سمجھتے ہی نہیں نا، سود کو تو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا، دگنا تگنا یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ جنہوں نے کبھی اکاؤنٹنگ پڑھی ان کو سمپل اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا پتہ ہوگا نا، کہ پہلے 1000 دیا، پھر اس کے بعد اس کو کہا گیا اس کے اوپر 5% اب سود لگے گا، ایک ہزار پچاس ہو گئے، اب ایک مہینے بعد 1050 دینا، 1050 نہیں دے سکے تو اب اس کے اوپر، اور اب 1000 نہیں آپ نے لیا، اب سمجھ لیں آپ نے 1050 لیا، اب اس کے اوپر سود لگے گا۔ پھر وہ 1100 ہو گئے، 1200 ہو گئے، تو اب آپ کہیں گے کہ اب تم نے ایسے سمجھو کہ آپ نے 1000 نہیں لیا، آپ نے 1200 میرے سے قرضہ لیا، اب اس کے اوپر سود لگے گا۔ یعنی اس طرح بڑھایا چڑھا کے کئی گنا کر کے، اب یہ نہیں کہ ایک گنا لینا ٹھیک ہے تو دو گنا نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے، بالکل سود کی ممانعت ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے آپ سے ڈرایا کہ بی کانشیس آف اللہ، تم دیکھو کہ تم کیا کھا رہے ہو، کیا کمائی کر رہے ہو، کیا تم پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طبرانی کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی، یعنی یہ تین چیزیں اتنی عام ہو جائیں گی کہ کوئی ان کو برائی نہیں سمجھے۔ آج کئی محفلوں میں، مسلمانوں کی محفلوں میں شراب سرو کی جاتی ہے، کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کو تو کوئی اتنا بڑا چیز ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کئی گھروں میں شراب پی جاتی ہے، شراب کے کاروبار کیے جاتے ہیں، سود کی حرمت بھی ایسے نکل چکی ہے کہ سود تو سود ہے ہی نہیں، یہ تو وہ سود ہی نہیں ہے، وہ اس وقت لوگ دیتے تھے، آج بینک دیتے ہیں، تو کوئی یہ تھوڑی سود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوندنے والی اور گدوانے والی، یہ جو گوندتے تھے، جیسے ٹیٹوز بناتے ہیں، اسکن کو گوندنا ہوتا ہے، سود دینے والا اور لینے والا، ان پر لعنت ہے۔ اور کتے کی قیمت لینے والا، کتے کی آپ قیمت نہیں لے سکتے، آپ کو پتا ہے اس کو سیل کر کے اس کو ارن نہیں کر سکتے، کہ آپ اس کتا بیچ رہے ہیں، کتے پپیز بیچ رہے ہیں۔ اور رنڈی کی کمائی اور مصور پہ لعنت بھیجی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے، تمام کاموں سے۔ تو اب اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم پھر بھی نہیں باز آتے تو پھر تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے۔ آج امریکہ کسی ملک کو دھمکی اگر دے کہ تم جنگ کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ، تو وہ قوم اپنا شاید ایمان بھی بیچ دے، ہائے دنیا کی سپر پاور نے ہمیں کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گی، ہم تو نہیں جنگ کر سکتے۔ تو اللہ جس کو کہہ دے اور اس کا رسول جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں جنگ کرنے کے لیے، وہ کہاں سے بچیں گے؟ اور آج پورے پورے ملک ہیں جو سود میں ہیں، پورے پورے نظام سود پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سود کے ذریعے زیادہ مال کمایا، انجام کار اس میں کمی ہوگی۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ انجام کیا ہوگا؟ کمی۔ تو اس لیے سود کا لین دین، اس کا لکھنا، اس کے لین جو معاملہ کرنا، اس پہ وٹنس ہونا، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تم سوچتے ہو اس سے تمہاری ترقیاں ہو جائیں گی، معاشی ترقی ہو جائے گی، نہ لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو سود، دونوں ہی برابر ہیں۔ اس کے بارے میں اتنا زیادہ یعنی احتیاط کی جاتی تھی کہ امام ابو حنیفہ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں یہ بھی ربا نہ ہو جائے کہ اس سے، یعنی آپ نے مثلاً 1000 روپیہ دیا، اب واپس لیتے وقت اسے یہ بھی پروفٹ لے لیا کہ اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھے، یا اسے کوئی تحفہ ہی لے لیا کہ وہ ہدیہ ہی کوئی دے رہا ہے تو وہ ہی لے لیا، کہ یہ بھی ایک سود بن گیا نا۔ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اتنی سی بھی اسے کوئی اضافی چیز نہ لے، جتنا دیا بس اتنا ہی واپس لیں۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے جس کو تیار کیا گیا کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر فلاح چاہتے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، آگ سے بچنا چاہتے ہو، کافروں والے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سود چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ کافروں کا عمل ہے۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ ہاں ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یا الذین آمنوا کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر تم نے بھی یہی کام کیا جو کافروں والا ہے تو وہ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود لینے اور دینے والا، یا اس میں کوئی حرج نہ سمجھنے والا، اس کو کوئی گناہ نہ سمجھنے والا، اس کے لیے بھی پھر یہی آگ ہے۔ جس کو آگ کا خوف ہوگا وہ کبھی سود نہیں کھا سکے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ میں سود نہیں کھا رہا، میں تو آگ کھا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان، یا جس کو ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، صرف باتوں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا ایمان ہے، بس عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر سود لینے دینے میں ملوث ہیں تو اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ورنہ یہ آگ ہی ہے جو کافروں کے لیے، وہی جو اپنا ایمان کا صرف دعویٰ کر رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے، اس کے لیے بھی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، مان جاؤ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات۔ کتنی اب حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی سود کی حرمت پر، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح قرآن پاک میں فرما دیا۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم پہ رحم کیا جائے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہاں پہ کنڈیشن لگا دی گئی ہے، لعلکم ترحمون کہہ کے بتا دیا گیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جب کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تبھی رحم کیا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نافرمانی کی جائے گی تو اس کے بعد رحم کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں آپ یہ بات؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گناہوں والی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کچھ گناہ چھوڑنا، نہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنی، اور کہتے کیا جانا اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم رحم چاہتے ہو، غفور الرحیم تو وہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، جو اس کا کہنا مانتے ہیں۔ تم اس کا کہنا مانو گے تبھی تمہارے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو اللہ کی رحمت یہاں پہ کنڈیشن اس کی بتا دی گئی، یہ ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کیا کنڈیشن ہے اللہ کی رحمت لینے کے لیے۔ ہم اگر چاہتے ہمارے پر اللہ کا رحم ہو، کیا کریں؟ کیا کریں بتائیں؟ گھر میں قرآن خوانی کرا لیتے ہیں پھر؟ نہیں، یہاں پہ بتایا گیا اطاعت کرو۔ ہم سوچتے ہیں دو چار لوگ آگے قرآن پڑھ لیں گے ہمارے گھر میں رحمتیں ہو جائیں گی۔ بھائی تو اپنے لیے تم رحم چاہتے ہو نا، اطاعت کرو، اوبیڈینٹ بن جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو منکرین حدیث ہیں، جو کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا، کس چیز کی اطاعت کرو گے؟ رسول کی اطاعت کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیسے آپ رکیں گے یا کیسے آپ لیں گے رسول کی بات کو؟ وہ تو حدیث ہے۔ اور آج یہ جو ہمارے اوپر جو یلغار ہے، آپ کس کی طرف سے ہے، ان چیزوں کو چھوڑیں، مگر آج یہ چیز کامن کی جا رہی ہے، اسپیشلی مسلم یوتھ میں، وہ لوگ خاص طور پہ کان کھول کے سنیں جو ینگ لوگ ہیں، ان کے یہ کان بھرے جا رہے ہیں کہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی جی، حدیث تو ہے ہی نہیں، حدیث کو چھوڑو، حدیث کو نہیں ماننا. تو یہ چیز مسلمانوں میں یعنی اتنی مشہور کی جا رہی ہے، اور جس جو حدیث کا منکر ہو گیا وہ کافر ہے. حدیث نہیں ہے تو اطاعت رسول نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. قرآن کہہ رہا تو اللہ و رسول، وہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، جب قرآن مانتے ہیں تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تو تم نے تو قرآن کو ہی انکار کر دیا. اور اطاعت کون سی ہوتی ہے؟ اطاعت کا لفظ نا تو واو عین سے ہے، تو ان پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، تو ان او کرہن، تو خوشی سے یا ناخوشی سے، تو اطاعت تو ان کیا خوشی سے، تو اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ خوشی سے ماننا، یعنی مانو بھی تو خوشی کے ساتھ، ایسے نہیں ہے ہائے مارے باندھے کی، ہائے مصیبت، ہائے مسئلہ، ہائے یہ تو قرآن میں، ہائے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، نہیں یہ اطاعت تھوڑی ہے. اگر آپ ہر وقت رونے ہی روتے رہتے ہیں، کوئی دین کے حکم مان کے بھی، اللہ کے فرما برداری کر کے بھی، کوئی گناہ چھوڑنے کے بعد بھی اگر روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ یہ چھوڑنا پڑ گیا، یا یہ ہائے یہ ماننا پڑ گیا، اور دل دکھی ہے اس کے اوپر، یہ تو اتنا مزہ آتا تھا ہمیں اور اب یہ چیز ہمیں چھوڑنی پڑی، تو یہ کوئی اطاعت نہیں ہے. اطاعت وہ ہے خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، آپ اس جذبے کے ساتھ مانیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے پیارے رسول کا حکم ہے، اس محبت کے ساتھ مانیں، یہ ہے اطاعت. اور ہم کراہت کے ساتھ مانتے ہیں، مان بھی گئے اور پھر اتنی ناخوشی، کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا؟ اب اپنے بچے کو کوئی بات کہتی ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ، اور وہ پیر مارتا ہوا جاتا ہے اور ہوں ہوں کرتا ہوا جاتا ہے، اور وہ پانی لے کر بھی آ جائے، اچھا لگے گا آپ کو؟ تو ہم بھی اللہ کے حکموں کو اس طرح مانتے ہیں کہ دل ہے جو اس میں گھٹن ہے اور دل کو اچھا نہیں لگ رہا اور اتنے دکھی ہو رہے ہیں اندر سے، اور پھر کر بھی لیا ہے وہ کام، لیکن ایسے کام کا کیا فائدہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، وَسَارِعُوا جلدی کرو، کس چیز کی طرف جلدی کریں یا اللہ، دوڑ لگاؤ، تیزی کرو، کس چیز کی طرف، کوئی سیل لگ گئی ہے کیا؟ ہم تو سیل کی طرف ہی بھاگتے ہیں نا، کہیں سیل لگ جائے تو پھر ہماری رفتار کتنی تیز ہو جاتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغفرت کی طرف، میں ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے، اس مغفرت کی طرف دوڑو. اور سارے او میں کیا ہے؟ باب مفعلہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہ مفعلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلے بازی ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے سابقو تھا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے جلدی کرو. سارے او یعنی ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، تو اس میں کہ وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت، و جنت جنت کی طرف بھاگ رہا ہے، تو میں کیوں نہ جاؤں، میں کیوں نہ تیزی کروں، سمجھ آئی؟ یعنی دوڑو اس کی طرف. انسان کن چیزوں کی طرف دوڑتا ہے؟ آج دیکھیں دنیا میں ہم کن کن چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کی طرف دوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں. اس طرف تو ہماری رفتار بالکل کم ہے، مغفرت کی طرف تو نہیں ہم دوڑتے، اس کو تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلے ڈیلے ڈیلے. کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ اکثر ہمارے خیال ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ کام ابھی کر لوں پھر اس کے بعد معافی مانگ لوں گی، شادی ہو جائے پھر اس کے بعد معافی مانگوں گی، حج کر لوں پھر اس وقت معافی مانگ لوں گی، ایک ہی دفعہ پھر معافی مانگوں نا. اسی لیے بعض لوگوں کو جب حج کا کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو، یعنی ان کا مطلب ہوتا ہے ابھی تو ہم نے بڑے گناہ کرنے ہیں، ابھی نہیں، ہم نے سوچا کہ ہم بڑھاپے میں جا کے کریں گے تاکہ ایک ہی دفعہ پھر ہم صاف ہو جائیں. اللہ اکبر، تو بڑھاپے کا آپ کو کیا پتا آپ کو اتنی زندگی بھی ملے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت کی طرح دوڑو، انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، پلاننگ کیا ہے، اس وقت جائیں گے تاکہ ابھی اچھی طرح، کیونکہ ابھی ہمارا موڈ نہیں نا ہوتا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو ہم کہتے ہیں ابھی اگر گئے تو کیا فائدہ، ضائع ہو جائے گا، واپس آئیں گے پھر ہم نے یہی جو نافرمانی ہے یہی کرتے رہنا، تو ہم ایک ہی دفعہ پھر کریں گے جب ہم سارے شوق پورے کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر ربا بھی ہے، اگر اور کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو ڈیلے نہ کرو معافی مانگنے میں کہ اچھا چھوڑ دیں گے، اچھا یہ کر لیں گے، अच्छा जब वो 2 साल में करूंगी, अच्छा जब एक दफा ये हो जाए तो फिर करूंगी। देर ना करो, क्योंकि जब इंसान देर करता है ना, उसको नहीं पता होता कि मेरा अगला कदम दुनिया में जमीन के ऊपर होगा या जमीन के नीचे होगा। मैं जो नेक्स्ट कदम उठाती हूँ वो जिंदगी है या मौत है मेरे लिए। किसी का मुझे पता चला था कि वो डेथ बेड पे थे और उन्होंने अपने जाहिर है उस वक्त कॉमा वगैरह में चले गए थे, तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, कोई नसीहत या कुछ शायद कोई सदका करना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे वल्लाह आलम, लेकिन वो डेस्परेट थे लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। अज्यूम यही किया जाता है शायद कोई सदके की बात करना चाह रहे हैं या कोई 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 अपने अमल बढ़ाने के लिए, नेकी बढ़ाने के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। वो इतने डेस्परेट हो रहे थे लेकिन वो किसी को बता नहीं सके। तो वाकई इंसान के साथ ये हो जाता है, कभी कभी वो जिंदा होता है लेकिन वो नहीं अमल खुद कर सकता और ना ही दूसरों को कह सकता कि इतने मेरे पैसों में से इतना सदका कर दो, इतना खैरात कर दो, इतना दे दो अल्लाह के रास्ते में। इतना इंसान बेबस हो जाता है। इसलिए आज माफी मांग लो, आज मगफिरत मांगो, यानी अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा है, क्योंकि उसकी मगफिरत क्या है, उसकी तरफ पलट आना। गुनाह क्या है, अल्लाह से दूर कर देने वाली चीज, और मगफिरत क्या है, अल्लाह से करीब कर देने वाली चीज। तो बेसिकली अल्लाह ताला अपनी तरफ बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरी तरफ पलट आओ, तुम क्यों दूसरे रास्ते पे शैतान के रास्ते पे चले गए हो, क्यों मुझसे दूर हो रहे हो, सारे हो दौड़ो भागो आओ बख्शिश की तरफ, ने रब की। अब बख्शिश की जरूरत किसको है बताएं, रब को है या हमें है, हमें जरूरत है ना, और बुला कौन रहा है, अल्लाह ताला। वो खुद ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है वो कि भाग के आ जाओ, जैसे कि उसने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। आ जाओ मेरी मगफिरत की तरफ, आ जाओ रब की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से है ये मगफिरत। और हम वो खुले दरवाजे छोड़ के, इग्नोर करके हम भागे चले जा रहे हैं शैतान के रास्ते पे। जब तक ये सांस चल रही है ना, तब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जिस दिन ये सांस, इसका ये तार टूट गया, उस दिन ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला जल्दी बुलाते हैं, जल्दी करो, इसमें इसको डिले ना करना। तो हम में से जिस जिसने ये प्लान किया हुआ ना, मैं तब जाके ये काम छोड़ दूंगी, फिर मैं उस वक्त तौबा कर लूंगी, फिर मैं उस वक्त ये कर लूंगी, नहीं, आज की ये आयतें पढ़ के हमें आज तौबा करनी है, हमें जल्दी करनी है। हम साहबा कराम की तरह क्यों नहीं हो जाते कि जब हम जो सबक पढ़े उसके अंदर से आज के लिए मेरे लिए क्या है, मैं लिखूं अपनी डायरी में कि आज मैंने ये सीखा है तो मुझे ये काम करना है। एक डायरी बनाएं उसमें एवरी सब, क्योंकि हम आगे चलते जाएंगे ना हम भूलते जाएंगे हमने क्या करना था। वो पिछली दफा का अमर बिन मारूआ नहीं रोलूंगा, वो बिल्कुल ही भूल गया, वो करना था, अच्छा वो तो भूल ही गया, वो तो सबक पिछला गुजर गया। जैसे सबक गुजर जाता है इसी तरह अमल भी गुजर जाता है। तो हम एक डायरी बनाए उसमें लिखे ये काम मैंने करना है। और ये वाला जो मगफिरत मांगने का काम है ना, बख्शिश मांगने का, इसमें तो जल्दी करनी है, ये तो डिले हो ही नहीं सकता। सारे आओ भागो, आ जाओ मगफिरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ। अर्दु हस्समावात वल अर्द उद्दत लिल्मुत्तकीन, ऐसी जन्नत की तरफ सुभान अल्लाह जिसका अर्ज है आसमानों, आसमान नहीं आसमानों और जमीन के बराबर। आप में से जो लोग, अच्छा सब लोगों को वैसे पता है, इसमें कोई कपड़ा जिसको पता हो उसे नहीं, हर एक कोई पता है। और जो कपड़ा नापते हैं देखते हैं अर्ज क्या होता है किसी चीज का, इस किसको अर्ज कहते हैं, जो छोटा होता है, और जो लंबा होता है उसको क्या कहते हैं, तूल लंबाई। चौड़ाई हमेशा छोटी होती है ना, आपके सामने अगर मेज पड़ी हुई है या कोई भी चीज़ है, हम चौड़ाई किसको कहते हैं, कमरे की चौड़ाई किसको कहते हैं, जो छोटी होती है, और लंबाई किसको कहते हैं, जो लंबी होती है, लंबाई से लंबी। अच्छा अर्ज अगर इस जन्नत का असमावात और जमीन के बराबर है, चौड़ाई इतनी है, तो लंबाई कितनी होगी बताओ। इसका स्क्वायर फुटेज चौड़ाई में इतना है, आप नाप सकते हैं, زمین کی چوڑائی اور آسمانوں کی، آسمان تو حد نگاہ تک ہے، یہ جو ایک آسمان ہمارے سامنے، آسمانوں کی چوڑائی، سبحان اللہ، اتنی چوڑائی اس جنت کی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بنیادیں اس طرح استوار ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا جو بیچ میں گارا لگاتے ہیں نا اینٹوں کے درمیان جس سے وہ اینٹیں جڑتی ہیں آپس میں، وہ مشک کا ہے، خالص مشک۔ اس کے کنکر یعنی اس کے پتھر جو ہیں وہ پتھر نہیں ہیں، سٹونز نہیں ہیں، لولو اور یاقوت ہیں، یہ قیمتی پتھر ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ ہوگی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی، لیکن یہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور دوسرا عرض کا مطلب ایک اور بھی آپ کو بتاتی ہوں، عربک میں عرض کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت، یعنی اس کی قیمت اتنی ہے جتنی آسمانوں اور زمین کی ہے۔ ایک زمین کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا ہم تو ایک گھر لے لیتے ہیں نا، ایک گھر کتنا چھوٹا سا ہے، ساری زندگی اس کے قرضے اتارتے رہتے ہیں۔ ایک زمین کا، چھوٹی سی زمین کا کوئی مالک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں زمیندار ہے یہ، مربوں والا ہے یہ، ہاں بہت بڑی چیز ہو گیا۔ چھوٹی سی زمین کے، تھوڑے دو چار کھیتوں کے مالک کو جاگیردار، ہاں، اور جو پوری زمین کا مالک ہو جائے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور زمین کیا، آسمانوں، آسمانوں ایک نہیں، آسمانوں اور زمین کا کوئی مالک ہو، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کی قیمت کون دے سکتا ہے بتائیں؟ اس کی پرائس کوئی پے کر سکتا ہے؟ ہم پوری زمین کی نہیں پے کر سکتے، آسمانوں کو تو چھوڑیں، کوئی خرید سکتا ہے پوری زمین کو؟ نہیں۔ ابھی تک بہت بہت بڑے دنیا میں مالدار لوگ آئے، کوئی بھی ہسٹری میں، پوری ہسٹری میں اٹھا کے بتا دے جو پوری زمین کا مالک تھا، نہیں۔ سکندر اعظم نے فتوحات کی پھر بھی پوری زمین کا مالک نہیں بنا وہ، ٹھیک ہے، جو سمندر بھی خرید لے، خشکی بھی خرید لے، ساری زمین خرید لے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک جنت، جنتی کی ایک جنت، اتنا عرض، اتنی بڑی، کون یہ دے سکتا ہے قیمت؟ یہ اللہ تعالیٰ دے گا متقین کو، تقوی والوں کو۔ وہ کون سے تقوی والے ہیں؟ آپ بننا چاہتے ہیں؟ آپ لینا چاہتے ہیں ایسی جنت؟ اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہے ہیں، ڈیل آئی ہے بھائی، جنت کی ڈیل لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی ہے وہ، اتنی بڑی ہے، پوری زمین اور بہت سارے آسمان، سات آسمانوں کے برابر ہے۔ تو یہ خریدنا چاہیں گے؟ اس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اگلی آیت میں، جو خریدنا چاہے تو یہ قیمت دے دے، جنت اس کی ہو گئی۔ سبحان اللہ، دنیا میں تو ہم کمائیاں کر بھی لیں، ساری زندگی بھی کمائی کر لیں، تو یہ نہیں پا سکتے، مگر ہاں یہ عمل کر لو گے نا تو جنت تمہاری ہے۔ اچھا، اگلی دو آیتوں میں اس کی قیمت بتائی گئی ہے، اب وہ اس کی قیمت کیا ہے؟ متقین کے لیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی تقوی والوں کے لیے۔ جانتے ہیں تقوی، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے، تقوی کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ کی ہے؟ 200 ٹائمز، کیونکہ تقوی ایسی چیز ہے کہ انسان سب سے زیادہ اسی بات کو بھول جاتا ہے، تقوی کو بھول جاتا ہے، تقوی یاد ہی نہیں رہتا، یا وقت پہ یاد نہیں رہتا۔ جب اپلائی کرنا ہوتا ہے، جب متقی بننا ہے ہم نے، تو ہمیں تقوی چاہیے نا، تو تقوی یاد ہی نہیں رہتا، گاڈ کانشیسنیس رہتی ہی نہیں ہے۔ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس وقت یاد ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ کا خوف آتا ہی نہیں، اس کے بعد یاد آتا ہے او ہو اچھا وہ تو میں نے، مجھے تو متقی بننا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں۔ کن دو موقع پہ خرچ کرتے ہیں؟ خوشحالی میں اور تنگی میں، یعنی جب انسان کے پاس پیسے ہیں اس وقت تو وہ خرچ کر ہی دیتا ہے، لیکن تنگی میں کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں؟ جب اپنی ضروریات بھی ہیں، جب یہ پتہ ہے یہ بل دینا ہے، وہ بل دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، آگے کوئی اور خرچہ بڑا آ رہا ہے، کوئی گھر میں شادی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کچھ، تب کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں؟ جب بہت بڑے بڑے آپ کے ایکسپینسز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پیسے کم ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، جاب چلی گئی ہوتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ یہ ہے متقی، وہ ہر دور میں خرچ کرتے ہیں، ہر دور میں، اگر ان کے پاس پیسے ہیں، فراوانی ہے، تب بھی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس تنگی ہوتی ہے تب بھی کرتے ہیں خرچ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ غریب ہیں وہ لوگ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو خود لوگوں سے مانگ مانگ کے لیتے ہیں، ہمارے تو خود کے خرچے نہیں پورے ہوتے۔ اگر وہ بہت نہیں خرچ کر سکتے، تھوڑا ہی کر دیں، 50 سینٹ بھی کر دیں۔ میں حیران رہ گئی ایک بات پڑھ کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بعض بزرگوں سے یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ کیا، صرف ایک پیاز کا، اور میں انگور کے دانے پہ حیران ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ میں پڑ جائیں لو اس سے بھلا کسی کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرنا، اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم کتنا یہ سوچتے ہیں نا۔ اگر کوئی غریب سے غریب ہے، $1 تو وہ بھی دے سکتا ہے، چلو ایک بھی نہیں دے سکتا، 50 سینٹ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی تول دے گا۔ ایک کھجور دے دے، چلو کھجور تو آج بہت مہنگی ہے، چلو 25 سینٹ، 1/4 دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تول لے گا اس دن، کیونکہ جس نے 1000 میں سے 100 نکالے، اس کا نکالنا اس سے کہیں زیادہ ہے جس نے 1 کروڑ میں سے 100 نکالا۔ سمجھ آئی؟ اس نے 1000 میں سے 100 نکالے تو اس نے تو 10% نکال دیا، اور جس نے 1 کروڑ میں سے 100 نکالا تو اسے تو 100 کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح دیکھتے ہیں، اس کا 100 دینا بہت زیادہ قیمتی ہے اس سے جس نے 1 کروڑ میں سے 100 نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے حالات دیکھتا ہے، وہ پیسوں کو یا چیزوں کی ویلیو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کن حالات میں کیسے خرچ کیا، کون سی چیز خرچ کی، کیا اس کا موٹیو تھا پیچھے، کیا اس کا جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے کے، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، کچھ نہیں ہو تو بکری کے پاؤں کا کھوری دے دیا کرو۔ یعنی اتنا بالکل اس کو تو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، بکری کا ایک کھور تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہی دے دو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب تھی، جو جن کے پاس سونا چاندی تھا وہ صدقے میں انہوں نے دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لے آیا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں، وہی صدقہ اس نے کر دیا۔ ایک اور شخص آیا عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں، البتہ میں اپنی قوم میں بڑا عزت دار سمجھا جاتا ہوں، تو میں اپنی عزت خیرات کر دیتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے گا تو میں اسے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کی سوچ کیسی تھی، دیکھا نا آپ نے۔ اب ہم بھی یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی دفعہ ہم نے انفاق کی پڑھی، ہمیں تو نہیں یہ سوچ آتی۔ میں واقعی کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی میں اس میں شامل، ہمیں یہ سوچ آتی ہی نہیں کہ اچھا ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، ہم کس طرح خرچ کریں۔ بس پڑھ لیں، اچھا خرچ کرنا ہے، جب کبھی جاؤں گی مسجد وہاں پہ $2 ڈالوں گی، بس میری ذمہ داری پوری ہوئی۔ وہ کس کس طرح کے ان کے آئیڈیاز تھے کہ ایک انگور کا دانا، میں اس پہ حیران ہوں، ایک انگور کا دانا خرچ کرنا، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کی نظر اس کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، جو لینے والا ہاتھ ہے، ان کی نظر اللہ کے اجر کے اوپر ہوتی تھی کہ ہم نے اس سے لینا ہے۔ اور اس میں یاد رکھے، صرف مال و دولت نہیں آتا، خرچ کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، آپ بالکل کنگال ہو، تب بھی اپنا وقت دے دیں، یا جو پیسے دے سکتا ہے وہ بھی، صرف اس پہ کیوں اکتفا کرے۔ کتنی دفعہ خرچ کرنے کی بات آئی، ہم $1 دے کے، $20 دے کے، $1000 دے کے، اپنی انگوٹھی اتار کے دے کے، اپنی چین دے کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، بس ہم نے تو بڑا دے دیا۔ نہیں، آپ اپنا وقت بھی دیں، اپنی محنت بھی دیں اللہ کے راستے میں۔ اس وقت اللہ کے دین کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، وہ خرچ کرنے کو تیار ہیں آپ؟ یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے لن تنالوا البر، آپ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز نہ دو۔ اے وہ ہم بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دینا ہم نے، پیسے ہم سے لے لو، چیک لکھوا لو۔ کیوں؟ آج اللہ کے دین کو پیسے کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے وقت کی بھی ضرورت ہے۔ آج مسجدیں بن گئی ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پیسے تو لوگوں نے دے دیے، مسجد کی تو تعمیر ہو گئی، اپنا وقت کون نکالے کہ جو مسجد جائے اور جا کے وہاں نماز پڑھے؟ آج ادارے تو قائم ہو گئے، ان میں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو اس لیے آپ کی محنت بھی چاہیے، آپ کا وقت بھی چاہیے، آپ کی صلاحیتیں بھی چاہیے، آپ کا مال بھی چاہیے، سب چاہیے اس وقت اللہ کے دین کو۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور دوسرا ایک اور میننگ بھی اس کا لکھ لیں، یعنی جب آپ کے خوشی کا وقت ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل کا وقت ہوتا ہے، انسان کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ ضرر ہے نا، تنگی ہے، کوئی مثلاً ہے، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور ایسی کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ صدقے کرنے ہیں، اب کالا بکرا دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو اس کو۔ اچھا، جس وقت خوشی کا موقع آتا، شادی ہے گھر میں، اور کوئی پاس ہو گیا ہے، کسی کو جاب مل گئی ہے، کسی کو پروموشن ہو گئی ہے، تو خوشی کے موقع پہ خرچ کرتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس وقت تو شادی ہمارے اپنے گھر میں ہے، تو اب ہم کیسے خرچ کریں، ہمارے تو اپنے ہی اتنے خرچے ہیں۔ نہیں، خوشیوں میں نہیں ہم خرچ کرتے، خوشیوں میں تو بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کون اور رسول کون اور دین کیا، اس میں خیال ہی نہیں رہتا۔ تکلیف میں پھر بھی اس لیے کر دیں گے کہ تکلیف ہمارے سے ٹل جائے، لیکن کیا خوشی میں بھی اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو دونوں ٹائم خرچ کرتے ہیں بھائی، یہ لوگ دونوں ٹائم خرچ کریں گے۔ تو ہم نے ہر ٹائم میں خرچ کرنے والا بننا ہے، اور اپنے خرچ کو صرف ہم نے پیسے خرچ کرنے والے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، انفاق ہے نا، انفاق میں یہاں پہ مال نہیں لکھا ہوا، مگر یہ انفاق میں جو نعمتیں بھی آپ کے پاس ہیں اس میں سے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی۔ ٹھیک ہے، جس وقت ہمارا ہم بزی ہیں اس وقت بھی ہم اللہ کے راستے میں وقت نکالیں۔ آج کل تو سبھی بزی ہیں نا، ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سے بھی ہم نے ٹائم نکالنا۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں اتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے کے ان کا حق ادا ہو جائے، مگر ایک ایک چیز کو لیا جائے نا تو اس کے اوپر، ان آیتوں پہ پورا ایک درس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔ والکاظمین الغیظ، اب اور بھی مشکل کام آ گیا، پی جانے والے غصے کو، غصہ پی جانے والے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہ جن کو آئے، یہ نہیں کہا گیا، غصہ تو آئے گا، غصہ ایک نیچرل چیز ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ دیکھیں، غصہ بعض جگہ پہ تو پسندیدہ ہے، اگر غصہ ہی نہیں آئے گا، اللہ کی نافرمانی دے کے غصہ نہیں آئے، جنگ میں ہے تو اس وقت غصہ ہی نہیں آئے، ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تو وہ کیسے لڑیں گے نا؟ یا پھر کوئی دین کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے کہ اس وقت غصہ آنا چاہیے، مگر اس وقت خیر ان چیزوں پہ تو ہمیں کم ہی غصہ آتا ہے، کہاں غصہ آتا ہے ان پہ، غصہ تو ہمیں اور باتوں پہ آتا ہے، جب ہماری اپنی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی اور ہماری کوئی اوپر بات کوئی کر دیتا ہے تو تب ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ کیا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ دیکھیں، پی جانا کیا ہے، جیسے سوالو کر لینا۔ اب آپ کے منہ میں اگر کوئی چیز ہے تو تب تو پتہ چل جاتا ہے کہ منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے، اگر آپ کچھ چبا رہے ہیں یا کچھ ہے، لیکن اگر آپ اس کو سوالو کر لیتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ وہ نہیں نظر آتی نا، وہ چیز غائب ہو جاتی۔ تو غصہ یعنی سوالو کر لینا ایسے ہے، اس کو پی جانا ایسے ہے کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہے وہاں پہ۔ اتنا زبردست سیلف کنٹرول ہو کہ جب ہماری طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو، جب ہماری مرضی کی چیز نہ ہو، جب کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں نہ پسند ہو، تو تب ہم نہ چہرے سے اظہار کریں، نہ زبان ایسی استعمال کریں، نہ ہاتھ چلائیں، تب ہم پی جائیں اس کو۔ اور یہاں پہ کیا ہے، کاظمین، اس کی جمع ہے، میں نے اسپیشلی اس لیے آپ کو بتایا، کاظم کی۔ اور کاظم کون ہوتا ہے؟ غصے کو پی جانے والا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہاں پہ فاعل آیا، فعل نہیں آیا، یکظمون نہیں آیا، کاظم آیا، وہ پیتے ہیں غصے کو، یہ نہیں آیا پی جانے والے۔ اس میں کیا ہوتا ہے جب اسم فاعل آ جاتا ہے نا، تو دیکھیے تھوڑی سی باریکی، آپ کو بے شک گرامر نہیں بھی آتی لیکن اتنا فاعل یعنی کرنے والا کوئی کام، تو اس کے اندر کیا میننگ آ جاتا ہے، آلویز کرنا، ہمیشہ کرنا۔ تو وہ پھر وہ جیسے ہم کہیں راحم، تو راحم کوئی ایک دن رحم کرنے والا تھوڑی ہوتا ہے، راحم یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس طرح آپ فائل کی مثالیں دیکھ لیں اور پھر دیکھیں جو ہمیشہ وہ کام کرتا ہے، تو ہر وقت جو ایسا کرتا ہے، یعنی اس ساری زندگی وہ ایسا کرتا رہے، ہمیشہ ایسا کرتا رہے، یہ نہیں کہ ایک دن کی بات ہو، دو دن کی بات ہو، آج غصہ پی لیا، اگلے دن اتنا غصہ چڑھ گیا، اب تو میرا غصہ اور زیادہ ہو گیا کیونکہ میں نے ایک دن پی لیا تھا، تو اب وہ اندر جمع کرتے رہے نا، وہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ غصہ آگ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور غصے کے بھی درجے ہیں، ایک درجہ تو یعنی ادنا درجے کا غصہ ہے نا، کہ انسان آیا غصے میں اور پھر چلا گیا غصہ ایک دم، ایک ہے اوسط درجے کا کہ پھر آپ اس کے بعد کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کا غصہ، وہ نہیں کہ بہت اچھا ہے، اعلیٰ یہ مطلب نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ غصہ، یعنی پھر انسان اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، کیونکہ پھر انسان تو آپے سے باہر ہوتا ہے، اس میں گالم گلوچ بھی ہے، اس کے اندر لوگ طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، اس کے اندر لوگ چیزیں بھی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، اس میں کیا کیا نہیں کرتے، ایک وہ درجہ ہے۔ تو ایک تو وہ ہے نا، آپ چھوٹا موٹا اپنے بچے کو کہا بیٹا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ غصہ کرنا ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ یہ گیم کیوں کھیل رہے ہیں، بند کریں آپ یہ، یہ ایک صحیح، اب آپ اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے اب کبھی غصہ کرنا ہی نہیں ہے، اب غصہ حرام، اس سینس میں حرام ہے، یہ جو میں اعلیٰ درجے کی بات کروں، آپ بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس حد تک غصہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سختی سے کوئی بات کہیں۔ غصے کی ممانعت کون سی ہے، جس میں انسان نا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا وہ بول کیا رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہوش آئے، او ہو نہیں دیکھے میرا یہ مطلب نہیں تھا اس وقت کہنے کا، نہیں یہ یہ پھر یہ حرام غصہ ہے۔ اور اکثر انسان جو طاقتور ہوتا ہے نا، وہ کمزور کے اوپر ہی غصہ کرتا ہے، اکثر برابر والوں پہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بالکل ہی غصے میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے سے زیادہ بڑے بزرگوں کے اوپر، ان کے اوپر بھی غصہ کر لیتے ہیں، لیکن اکثر انسان اپنے سے کمزور پہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ انسان اگر یہ سوچے نا کہ میرا ایک رب ہے، جو یہ تو مظلوم ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جتنا میں اس کے اوپر طاقت رکھتا ہوں نا، اس سے زیادہ میرا رب مجھ پہ طاقت رکھتا ہے، اور اس نے مجھے اگر پکڑ لیا تو تب میرا کیا بنے گا۔ بعض مردوں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بیویوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، ان کے پورے خاندان کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ان سب کو گالم گلوچ کرتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہ وہ بول کیا رہے ہیں۔ لیکن جو متقی ہے نا، متقی کی یہ دیکھیں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس متقی جس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، تو وہ متقی تو ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ پھر جنت میں نہیں جا سکتے، جن کو یہی نہیں پتا چل رہا وہ بول کیا رہے ہیں، وہ جنت میں بھی جا کے پھر یہی کام کریں گے، ایسے لوگ نہیں جائیں گے پھر جنت میں۔ اور غصے میں اگر انسان دیکھ لے نا، وہ لگتا کیا ہے، کیا لگتا ہے، انسان تو نہیں لگتا ہے نا، کیا لگنے لگتا ہے، کبھی کوئی کسی کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کی شکل اس وقت ذرا شیشے میں دیکھا کرے کہ کیسی لگ رہی ہوتی ہے، نتھنے پھولنے لگتے ہیں، آنکھیں پھٹ رہی ہوتی ہیں غصے سے، چہرے پہ کرخت کی آئی ہوتی ہے، مٹھیاں بھینچ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ غصہ نا، اس کو بھڑکانے والی چیز، بھڑکانے والا کون ہے، شیطان، شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، اس کے اندر فیول ڈالتا ہے، اور اس وقت انسان کا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے، اس کے جیسے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آساب اس کے اتنے کھچ جاتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے سارا جسم جو ہے وہ غصے کے اندر ہے، کھول رہا، چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی ہیلتھ کے لیے بھی صحیح نہیں، اور اپنا مقام، اپنی عزت بھی انسان کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے، اسی لیے لوگ بعد میں پھر معافیاں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آپ غصے میں وہ کر دیا تھا، غصے میں میں نے یہ بول دیا تھا، غصے میں مجھے پتا نہیں چلا، تو اس کا مطلب غصے میں وہ اپنا ہوش کھو گیا، ایسا غصہ حرام ہے۔ پھر سمجھ آ گئی بات، اب غصے کا بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ کون سا غصہ. اب آپ کہیں یا اللہ اب بچوں کے ساتھ میں غصہ نہیں کر سکتی, میں تو ان کو اس چیز سے روکتی, آپ نے میں نے روکنا ہی نہیں ہے. ہاں تو وہ نہیں بات ہو رہی ہے یہاں پہ, یہ بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کے لوگ پھر اس کے بعد ہوش میں آنے کے بعد, یعنی ایک سمجھ لیں کہ وہ بالکل ایک جگہ بہت خوبصورت بات ایک لکھی ہوئی تھی کہ غصے میں شیطان انسان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, ایسے جیسے کہ ایک آدمی فٹ بال کو کک کرتا ہے نا, فٹ بال کیسے اس کے آگے ہوتا ہے اور وہ جدھر چاہے فٹ بال کو کک کرے, اس طرح انسان شیطان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے فٹ بال کی طرح, کیا کیا وہ اسے کرا لیتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر انسان بالکل جب آپ پہ سے باہر ہو جائے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بالکل اپنا انسان انسان ہی نہ رہے, اس غصے میں اس کو کہا گیا کہ اس کو پی جانے والے, اس غصے کے اندر انسان ایسا ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر کوئی غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کہ پہلوان تم کس کو سمجھتے ہو, تو صحابہ نے بتایا, تو آپ نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے, وہ ہے اصل پہلوان اپنے جذبات پہ جو قابو کر لے. اور اسی حدیث میں ایک اور بات میں پڑھ کے بڑی حیران ہوئی, مسلم کی یہ حدیث ہے اور ابن کثیر میں درج ہے, طویل حدیث ہے مگر یہ حصہ ایک سامنے آیا تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جیسے پہلوان کا پوچھا نا پہلوان کس کو کہتے ہیں, تو صحابہ نے بتا دیا جس کو کوئی گرا نہیں سکتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پھر کہ اصل وہ ہے جو غصے کے بعد اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. تو پھر پوچھا بے اولاد کس کو کہتے ہیں, تو لوگوں نے کہا جس کی اولاد نہ ہو, فرمایا نہیں بے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد مری نہ ہو, اولاد کو موت نہ آئی ہو. کیوں کیوں یہ فرمایا, بہت ڈیپ بات ہے, اس لیے کہ جس کی اولاد فوت ہو گئی ہے وہ اس کی اولاد جہنم کے سامنے کھڑی ہو جائے گی, آڑ بن جائے گی اس کے لیے, اور باقی جو اولادیں دنیا میں زندہ یہ تھوڑی بنیں گی, وہ آڑ بن جائے گی. تو بے اولاد وہ ہے جس کی اولاد اس کے لیے آڑ نہ بنے, اس کی تو کوئی اولاد ہی نہ ہوئی نا, پھر یہ اولاد وہاں کام آئے گی اور باقی سب بے اولاد ہوں گے اس دن, اس لیے کہ ان کی اولادیں تو کوئی کام نہیں آئیں, ان کی اولادیں تو کہیں گی دو ہمیں بھی اپنی نیکیاں. پھر فرمایا مفلس کنگال کون ہے, لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو, آپ نے فرمایا بلکہ وہ جس نے اپنا مال اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں نہ دیا وہ کنگال ہے. اب اس میں بھی کتنی ڈیپتھ ہے, آپ سوچتے ہیں کنگال وہ ہیں جو غریب لوگ ہیں, نہیں, جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ دیا اس لیے کہ وہاں پہ جا کے وہی تو غریب ہوگا نا, اس کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اس کا مال تو پیچھے رہ گیا, تو وہ کنگال ہے, مفلس ہے, وہ وہاں پہ غریب ہوگا. اللہ اکبر. حضرت حارث بن قدامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نفے والی بات بتائیں جو مختصر بھی ہو چھوٹی سی بھی ہو کہ میں اس کو یاد رکھ سکوں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. اس نے پھر یہی پوچھا, آپ نے پھر یہی جواب دیا, کئی دفعہ یہی جواب دیا آپ نے, غصہ نہ کر, کیونکہ تمام جو برائیوں کا جڑ ہے نا غصہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے, تو تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ. اب اتنا ہوش بھی تو کسی کو آئے نا اس وقت کہ وہ اس وقت وضو کرنے بیٹھ جائے, اس وقت تو انسان کو کوئی نصیحت بھی کرے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نصیحت بھی کیوں کر رہے. جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو دیکھا کہ وہ بہت غصے میں, اور غصے کی وجہ سے اس کی ناک پھٹی جا رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی بات پتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے. تو حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے, آپ نے فرمایا وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, پھر اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ لیٹ جائے, یعنی اپنی پوزیشن چینج کرے, وہ جگہ تبدیل کر لے, یا پھر وہ اعوذ باللہ پڑھے, وضو کرے. کتنی ساری ٹپس بتا دی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے. تو ان ٹپس کو لکھ لیں, اب لکھیں تو لیں گے مگر اب اس وقت یاد کس کو رہے. یہ یاد رکھیے گا کہ پھر متقی نہیں ہم بن سکتے. یہ تو پھر پرائز پے کرنی پڑے گی نا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے. اچھا چلیں مشکل کے اوپر بھی ایک بات آپ کو بتاؤں گی, پہلے غصے کے اوپر بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو ضبط کر لیا نا, پی لیا, حالانکہ وہ اس کے اظہار پہ قادر تھا. اب ہم گھر میں ہیں, کوئی بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا, کسی کو کیا پتا. ہاں تو اب کوئی جانتا نہیں ہے, جب دیکھتا نہیں تو پھر تو ہم خوب ہی غصہ نکالتے ہیں نا. تو حالانکہ وہ قادر تھا اس بات پہ کہ وہ غصہ نکال سکے. اب کوئی آگے ہم سے کمزور ہے تب بھی ہم قادر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. سبحان اللہ, اللہ ایمان سے بھر دے گا اگر اس وقت ہم نے غصے کو کنٹرول کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو ضبط کر لیا, اب یہ بھی آپ بات مردوں کو بتا سکتی ہیں, جس نے غصے کو ضبط کر دیا باوجود یہ کہ وہ اس کے اظہار پہ قادر تھا, اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گا جس حور کو چاہے اپنے لیے چن لے, لے لے جو حور وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ, تو دیکھیں نا آپ کتنے فائدے آپ کو بتا دیا میں نے. اسی طرح حضرت علی ابن حسین جو تھے, ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ کچھ ان کے مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کی کنیز ایک سالن کا ڈونگا لے کر آ گئی, اور اس وقت وہ ظاہر ہے مہمان تھے وہ اوور ویلم ہو گئی ہوگی تو وہ ڈونگا اس کے ہاتھ سے گر گیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ وضو کرا رہی تھی آپ کو کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا. اب جیسے سمجھیں گے بچے کوئی چیز کر رہے تھے, ان کے ہاتھ سے کوئی آپ کی کراکری گر گئی, قیمتی کراکری تھی, اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. تو حضرت علی بن حسین کے اوپر گر گیا وہ برتن, تمام کپڑے بھی گیلے ہو گئے, اب غصہ آنا ظاہر ہے ایک فطری بات تھی. تو اب کنیز کو جب خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ, یہ سنتے ہی ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, بالکل خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا والعافین عن الناس, وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. تو فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا. پھر وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ پوری آیت, یہ اگلا حصہ بھی. تو حضرت علی نے, حضرت ابن حسین نے یہ سن کے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے جب قرآن کی کوئی بات سنتے تھے, سبحان اللہ, تو کیسے وہ عمل کرتے تھے اسی وقت. اور پھر اگلی بات اسی لیے یہ ہے, اب آپ نے ٹپس لکھ لی ہیں غصے کی کہ کیا کرنا ہے جب غصہ آئے تو, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات اس میں, ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو دور کیا نا, اللہ تعالیٰ اسے عذاب دور کر دے گا. اللہ اکبر, اور ہمیں کیا چاہیے اگر ہم سے عذاب اللہ کا دور ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا تھا کہ مجھے اللہ عز و جل کے غصے سے کیا چیز دور کر سکتی ہے. فرمایا تم خود غصہ نہ کرو. یعنی اگر تم نے اللہ کے غصے سے بچنا ہے نا, تم خود غصہ نہ کیا کرو. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو الدرداء نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو, تمہارے لیے جنت ہے. اب یہ جو سارے غصے والے لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ ساری یہ بات سن لیں, غصہ تو سب کو ہی آتا ہے, مگر ایسا غصہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ انسان کو آپ ہی سے باہر کر دے, اور انسان اپنی آپ کو ہی بھول جائے کہ میں کون ہوں کیا بول رہی ہوں کیا کہہ رہی ہوں. تو وہ پھر ان احادیث کو سن کے غصے پہ کنٹرول کرے. ہم ہر وقت بھی غصہ نہ کرتے رہیں کہ ہر وقت ہی ہمارا ایک موڈ آف رہے, کبھی بچوں پہ غصہ, کبھی ہو سکتا ہے کلاس لمبی ہونے پہ غصہ, کبھی ٹریفک پہ غصہ, کبھی کسی چیز پہ, کبھی کسی چیز پہ. تو یہ اس کو اچھی بات نہیں ہے. چار لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا, ایک وہ ہے جو جس کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے, ایک ہے وہ دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے چلا جاتا ہے, ایک ہے جس کو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, اور ایک وہ ہے جس کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. تو سب سے اچھا وہ ہے جس کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, اور وہ سب سے برا جس کو جلدی آئے اور دیر سے جائے. والکاظمین الغیظ ہو گیا, اور والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں. کوئی لوگ کوئی غلطی کر لیں, کوئی خلاف طبیعت بات کر دیں, کوئی تنگ کریں, کوئی تکلیف پہنچائیں, ان کو معاف کر دیتے ہیں. اف وہ ہے جو مٹا دینا کہ اس کے بعد اس کا اثر بھی نہ ظاہر ہو, اس کے بعد وہ بات بھی نہ کبھی دہرائی جائے, ایسے ہو جائے کہ جیسے کبھی تھی نہیں. جیسے آپ دیکھیں پینسل سے کوئی چیز لکھیں, اس کے بعد اریزر سے مٹا دیں تو کیا ہوتا ہے, نظر آتی ہے وہ؟ نہیں آتی نا. تو اس طرح سے یعنی بالکل مٹا دیا دل سے, کیا پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی بات ہوئی تھی. اتنا بڑا دل چاہیے جنت میں جانے کے لیے. دیکھیں ایسے نہیں ہے اللہ کی جنت. اب ہم کہا یہ کام تو بڑا مشکل ہے, یہ کرنا یہ کیسے کروں؟ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو جنت کے اعمال سخت اور مشکل ہیں. یہ تو پہلے ہی کلیئر کر دیا میں, کس نے آپ کو کہا جنت سستی ہے, اور جہنم کے کام آسان اور سہل ہیں. تو سن لیں یہ بات پہلے, کلیئر کر لیں, جنت ہے ہی نہیں آسان, جنت ہے ہی مشکل. اور آپ میں سے جو کوئی سمجھتا نا, ہم نے تو اب سب کچھ کر لیا, حجاب بھی لے لیا اور دو چار کلاسوں میں بھی رجسٹر ہو گئے, اور ایک دفعہ ہم نے قرآن بھی ختم کر لیا, اب اور ہم کیا کریں؟ یہ اتنا میرے لیے تو بہت تکلیف دہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے اب اور ہم کیا کریں, یعنی پورے ہم مکمل جیسے کہ ہو گئے, اب اور ہم کیا کریں؟ یعنی ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں آ رہا کہ اور کیا کریں. وہ بھائی یہ تو پوری پوری زندگی کی اسٹرگلز ہیں, یہ کرو, اس ایک آیت پہ عمل کر لو. پوری زندگی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا, روز آپ کو کوئی غصہ دلائے گا, اور پھر آپ کو اس کو معاف کرنا, ایک تو غصہ بھی نہیں کرنا, پی جانا, پھر اب اوپر سے اچھا کچھ لوگ پی جاتے ہیں, پی کے بھی کیا ہے, اندر رکھ لیا, اس کو اندر رکھ لیا, اب ہم کینا پالتے جا رہے ہیں پالتے جا رہے ہیں. نہیں, اس کو بھی معاف کر دینا, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں ہم سب کے لیے یہ اتنا مشکل چیز ہے, کیونکہ ہم واقعی متقی لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اس لسٹ میں تو شاید سمجھتے ہوں, لیکن کہاں ہم سے معاف ہوتا ہے لوگوں کو, اس کی دل میں بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس وقت ضبط کر بھی لیا, اتنے اسٹیپ تک اگر ہم پہنچ ہی گئے تو آگے اب معاف کون کرے, اتنا بڑا جگر کس کا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر انسان دل بڑا کر لے نا, بڑی سے بڑی بات انسان پی سکتا ہے, اور اگر دل کو چھوٹا کر لے تو رائی بھی پہاڑ بن جاتی ہے, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو انسان پہاڑ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. تو معاف کر دینا, اب وہ جو بات جس پہ غصہ آیا تھا اب اس کو پالنا بھی نہیں ہے, یا کسی نے کوئی آپ سے برا کر لیا تو اس کو معاف کر. حالانکہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ قصاص لے سکتے ہیں, جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں, یہ اجازت ہے. لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عفو کا, یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی زیادتی کی گئی, میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. واقعی آپ پوری سیرت میں دیکھ لیں, کبھی آپ نے اپنے دشمنوں سے بھی نہیں بدلہ لیا. ہمارے تو خیر اللہ شکر ہے ایسے کوئی دشمن ہے ہی نہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کوئی کیا ہو کہ ہمارا بائیکاٹ ہی کر دیا ہو, ہمیں بھوکا مارا ہو, یا ہمارے پر پتھر پھینکے ہوں, یا ہمارے گھروں میں کوڑے پھینکے ہوں. ایسے تو کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے اللہ کا شکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا کیا کچھ ہوا, ان کو بھی معاف کر دیا جو جنگوں میں سامنے آ گئے, جنہوں نے پیاروں کو شہید کر دیا, جنہوں نے جو لاسٹ ٹائم بات آپ کے ساتھ ہوئی تھی, حضرت حمزہ کا جگر نکال کے اور ہندا نے چبایا تھا, چبایا تھا, نگل نہیں سکی تھی, اور کان اور یہ اعضاء کاٹ کے ان کے ہار بنا لیے تھے اور ہار پہنے تھے. ایسے لوگوں کو معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گئے ان کو معاف کر دیا. ہمیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے ہم نہیں معاف کر پاتے, چھوٹے چھوٹے دلوں والے لوگ ہیں نا ہم. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ کس کا مقام زیادہ ہے, فرمایا اذا قدر غفر, جب قدرت ہو اس کے پاس, یعنی پکڑنے کی طاقت ہے. اب لوگ دوسرا آ ہی گیا آپ کے پاس, کوئی سوری کر رہا ہے, یا اب آپ کے پاس قدرت ہے, وہ کمزور پڑ گیا آپ کے سامنے, یا جیسے یہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے, یا یہ لوگ جب ان کو شکست ہو گئی تھی, فتح مکہ ہو گئی, تو اس کے بعد کیا ہے, غفارا, جو بخش دے. جب دوسرا آپ کے قابو میں ہے اس وقت آپ اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتے نا, ایک دن اس کا تھا اور ایک دن آپ کا ہے, دن تو پلٹتے رہتے ہیں, دیکھیں آج کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا نا, ایک دن اللہ آپ کو طاقتور کر دیتا ہے. وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتا ہے, وہ آپ کے گھر میں ہی وہ بندہ ہو یا وہ کہیں اور ہو, آپ کے دوست احباب میں ہو, وہ اتنی مفلسی میں چلا جاتا ہے. اب کیا ہے, ایک دن اس نے آپ کے اوپر چڑھائی کی تھی, ایک دن اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا, ایک دن اس نے آپ کے سر پہ پیر رکھ کے کھڑا ہوا تھا, آج آپ کا دن ہے, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم بھی اتنے بڑے دل رکھنے والے ہوں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حوصلے عطا فرما. تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ کا حق تو ہے ہی لوگوں پہ, لیکن وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہوں, یہ کتنی بڑی بات ہے. صرف آپ اس بات کو ہی سوچیں, جن کا اللہ پہ حق ہونا, تو کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی ظالم کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا, کسی کو صرف اللہ کے لیے معاف کیا, تو آج ان کی بخشش ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں, اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا اس کو معاف کر دے, اور جس نے اس کو کچھ بھی نہ دیا ہو اس کو ہدیہ دے, اس کو گفٹ دے, اور جس نے اس سے تعلقات کاٹے ہوں یہ اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے. اللہ اکبر. تو یہ کام کرنے تو بے شک مشکل ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ ہم اگر یہ کر لیں گے تو یہ اس پرائز ہے اس جنت کی, اس جنت کی طرف اگر انسان نظر رکھے گا نا تب یہ آسان ہو جائیں گے, ورنہ بہت مشکل ہے, واقعی مشکل ہے. لیکن جب انسان نے نظر ان چیزوں پہ نہیں رکھنی نا, لوگوں پہ بھی نہیں رکھنی, نظر کس پہ رکھنی ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں جنت دینی ہے, اس دن میں اپنا حق سمجھ کے مانگوں گی, اس دن میرا حق ہوگا, تب آسان بن جائے گا. واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کون ہوتے ہیں محسنین, احسان کرنے والے؟ احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو مارے باندھے کا کام نہ کرے, دل کی خوشی سے کرے, بیسٹ کوالٹی کا کام کرے, بیسٹ کوالٹی کا, طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کرے. وہ انسان جو, یعنی ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا درجے ہوتے ہیں نا کسی عمل کے, اس میں ٹاپ درجے کا کام کرے. اب چھوٹا سا ایک کام ہے پانی لانے کا ہی, چلو یہ اگزامپل لے لیتے ہیں, یہ ایک آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہے ٹرے میں رکھ کے خوبصورت سے گلاس پہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بڑی پیار محبت سے آپ کو دیا, اور ایک نے لا کے بس ایسے ہی آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں پکڑایا اور چلا گیا اور ساتھ اپنی تیوری بھی چڑھائی, دونوں میں فرق ہے نا. تو جب انسان کوئی کام بوجھ سمجھ کے کرتا ہے, سر سے اتارنے والا کرتا ہے, تو یہ محسن والا کام نہیں ہے. مثلاً کوئی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ دے کے خوشی نہیں محسوس کرتے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی پتہ نہیں کوئی ٹیکس اللہ نے لگا دیا, کوئی جرمانہ لگا دیا, جو یہ کہتے ہیں ہائے ہائے زکوٰۃ بھی تو پھر اس پہ دینی پڑتی ہے نا, اب ہمیں زکوٰۃ بھی تو دینی پڑے گی نا, ایسے کرتے ہیں اس کے اوپر نا. حالانکہ اس کو دے کے اللہ کے راستے میں جو آپ مال دے رہے ہیں خوشی ہونی چاہیے, اب وہ کہتے ہیں کسی طرح بچ جائیں بس. اور جیسے نا بہت کوئی مشکل چیز ہے جو ہمیں کرنی پڑی, کیا مصیبت ہے, تو یہ خوش دل کی خوشی کے ساتھ بیسٹ طریقے سے بیسٹ تر انداز میں, مثلا نماز ہے, ایک نماز احسان کے لیول کی ہوگی جس میں آپ وضو بھی اچھا کریں, اچھے طریقے سے پڑھیں, ارکان پورے کریں, خوشو بھی اس کے اندر ہو, وہ ہے احسان کے لیول پہ نماز پڑھنا. اسی طرح احسان کے لیول پہ اور کام بھی ہوتے ہیں, احسان کے لیول پہ زکوٰۃ دینا, احسان کے لیول پہ روزہ رکھنا, احسان کے لیول پہ کوئی بھی نیکی کرنا, احسان کے لیول پہ. آپ نے کسی کو رائٹ دی مثلا, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو رائٹ دی, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بٹھایا، اچھے طریقے سے اسے بات کی، بڑے آپ نے اس کے ساتھ ہمبل رہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو باتیں سناتے بھی لے کے گئے، رائڈ تو دے دی لیکن باتیں بھی سنائیں ساتھ۔ تو یعنی ایک ہی عمل ہے، وہ احسان کے لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور وہ بس مارے باندھے کا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو حدیث جبرائیل یاد ہے؟ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا احسان کیا ہے، تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے تم کام کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس مقام پہ انسان نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ صرف اتنی بات کو آپ اگر سمجھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا احسان کیا ہوتا ہے، احسان محسن کون ہوتا ہے جو احسان کرنے والا۔ ظاہر ہے تو وہ یہ وہ والا احسان نہیں جو اردو میں ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر احسان کر دیا، اس کا میرے اوپر احسان ہے، وہ والا نہیں ہے۔ یہ احسان خوبصورتی سے کوئی کام کرنا، یعنی ایسے آپ کام کریں کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اب آپ خود سوچ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ خود امیجن کریں اس کو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے۔ سوچیں، کوئی شکل یا لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھیں کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ یہ چیز کا احساس آپ کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور میں کھڑی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو اس وقت میں سجدہ کروں گی وہ کیسا ہوگا، اس وقت جو میں نماز پڑھوں گی وہ کیسی خوبصورت نماز ہوگی، اللہ میرے سامنے ہے اور میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ یہ احسان کا لیول، کتنی بیوٹیفل وہ نماز ہوگی، اس وقت میں بولوں گی کیسے، اس وقت میرا ادب کیسا ہوگا، اس وقت میرے رکوع اور سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، میرا اللہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت۔ یہ احسان، بات سمجھ آ گئی نا، سمپل ہے نا، وہ مشکل تو نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، صحابہ واقعی اس مقام پہ پہنچے تھے، محسنین کے مقام پہ۔ پتا ہے کیسے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی سے پوچھا، کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی ہے؟ وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے سچے پکے مخلص مومن کی حالت میں صبح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا، یہ مطلب ایک ڈفرینٹ سا جواب تھا نا، تو پوچھا تم کیسے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتے ہو، یعنی تم کیسے اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ میں نے واقعی سچے پکے مومن کی صورت میں کی ہے؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری حالت یہ ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور میرا عالم یہ ہے، میری حالت یہ ہے جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، یا واقعی تم نے پکے سچے مومن کی حالت میں کی ہے صبح۔ یہ ہوتا ہے محسنین کا مقام، کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پھر سوچیں کتنا بیوٹیفل ہوگا ان کا عمل، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہوگی۔ اب ہم نیکیاں کرتے بھی ہیں نا، سچی بات ہے، تو ایسے مارے باندھے ہی کریں جیسے ہمارے پر کوئی مصیبت ہی پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، آپ اتنا سا کلاس کا ہی آپ سوچ لیں، اپنے آپ قرآن سیکھنے پڑھنے کا ہی سوچ لیں، بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شوق کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ بس ہائے ایک مسئلہ پڑ گیا، ہائے جیسے کہ سانس بھی نہیں آ رہی، کر بھی لینا ہے لیکن کرنا اس لیول کا نہیں ہے، پھر وہ لیول نہیں ہے۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ چلو میں یہ نہیں اگر امیجن کر سکتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ میں پڑھ رہی ہوں نا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اب میں کیسا پڑھوں گی؟ یہ احسان کے لیول پہ کرنا، جو شوق آپ کے دل میں اس وقت آ جائے گا، جو محبت، کیا بوجھ لگے گا اس وقت پڑھنا، سیکھنا، وقت لگانا۔ تو ہمارے اکثر کام آپ دیکھیں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، بس ایسے ہی ہیں کہ بس کر بھی لیے لیکن بس اس کوالٹی کے نہیں ہیں، اس کیلیبر کے نہیں ہیں۔ ہم اپنے کپڑے سلوانے جاتے ہیں نا، ہم اس درزی کو دیتے ہیں جو بیسٹ طرح سے، اس کی سلائی ایسی فائن ہونی چاہیے، ایسی یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا بھی تو کوئی سی دیتا ہے، گھروں میں آپ کسی سے سلوا لیں، جو کسی نے نئی نئی سلائی سیکھی ہو اس سے سلوا لیں، فرق ہوتا ہے نا۔ ایک کام میں کتنی خوبصورتی، نفاست ہے۔ آپ زیادہ پیسے دے کے بھی اس سے کرواتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں مجھے وہ چاہیے، وہ کوالٹی۔ کوالٹی ہر کوئی پسند کرتا ہے، ہم اللہ کے لیے سب سے پور کوالٹی کا کام کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، کہ جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہماری کوالٹی بالکل ڈاؤن ہو جاتی۔ اپنے لیے ہم چاہتے ہیں میرے لیے کوالٹی ورک ہو، بچوں کو کہیں گے گھر صاف کرو، ہمارے باندھے کا انہوں نے کیا ہوا تھا، ہمیں پسند نہیں آتا، ڈانٹ لگاتے ہیں یہ ایسا کیوں کیا کام۔ اچھا لگتا ہے نا جب اچھے طریقے سے کسی نے دل سے کام کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا دل سے کرنا، تو واقعی نیکیاں ہم دل سے کرتے ہیں؟ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں بچوں کو سر سے اتارا ہوا کام کیا تم نے، ہوم ورک کیا سر سے اتارا ہوا ہے، رائٹنگ گندی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک بچے کا پتہ چل جاتا ہے اس نے دل سے کیا۔ تو کیا اللہ کے لیے جتنے بھی کام ہیں آج سوچ لیں، مارے باندھے کے کرنے یا دل سے کرنے، شوق سے کرنے، پیار سے کرنے، وہ میرے اللہ کے لیے جو ہیں، میں نے اللہ کو دکھانے ہیں، تب آپ پہنچیں گے احسان کے لیول پہ۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ کہ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام۔ اب یہ نہیں کہا گیا، دیکھیں یہ متقین کی بات ہو رہی ہے، دونوں اس میں متقین کی بات ہے۔ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا کوئی ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ، ظلم کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، شیطان فوراً آ جاتا ہے انسان کے پاس، ہائے ہائے تمہارے یہ کام کرنے کا کیا فائدہ، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کے بعد تو تم نے فلانے کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے بعد تم نے ایسے کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے پڑھنے کا، چھوڑو تم یہ۔ انسان کہتا ہے واقعی کیا فائدہ ہوا مجھے، ہاں تم بڑی نمازی بنتی ہو، تم بڑی یہ بنتی ہو، بڑی دیندار بنتی ہو، بڑی نیک بنتی ہو، اور تم نے یہ کام کر دیا، تو کیا تمہاری دینداری ہے؟ اور انسان سوچتا ہے ہاں واقعی اب کیا، میں نے چھوڑو ان کاموں کو بھی میں کیوں کرتی ہوں، میں نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، میرے سے کوئی کام صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شیطان کو بہت جلدی موقع مل جاتا ہے ایسے وقت میں جب انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا، متقی بندہ کبھی پھسلے گا ہی نہیں، اس کو کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں، وہ کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں جو غلط ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ، یہ کام تو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کیا ہے، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ولگیرٹی ہو جاتی ہے، کوئی فوحش حرکت ہو جاتی ہے۔ اب فوحش، فاحشہ میں کیا آتا ہے، فوحش حرکتوں میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آج کل تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر انسان آنکھیں کھولے تو فحاشی تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ فوحش اصل میں اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں پہ بھی جائے، اس کا اثر دوسروں پہ بھی ہو، تو فحاشی تو ہر طرف ہے، بے حیائی کے کام ہر طرف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بے حیائی کے جو سٹینڈرڈز ہیں نا، وہ اب بالکل مختلف ہو گئے، اب ہم کسی کام کو بے حیائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو سبھی کر رہے ہیں، اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، اور فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ تب تم جو جی میں آئے کرو، یعنی اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، تمہارا ایمان ہی نہیں رہ گیا، ظاہر ہے ایمان اور حیا ایک ساتھ ساتھ ہے نا، اگر حیا چلی گئی نا ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان چلا گیا تو تم پھر جو مرضی کرو۔ تو فحاشی آنکھوں سے بھی ہوتی، کانوں سے بھی ہوتی، زبان سے بھی ہوتی ہے، یہ ایک سارے اعضاء سے ہوتی ہے فحاشی۔ اب آنکھ جو ہے وہ کیسے فحاشی کرتی ہے، جب بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے، جب ایسے قصے، کہانیاں، ناول، افسانے جب انسان پڑھتا ہے جس کے اندر بے حیائی کی باتیں، جب کسی کے سطر پہ نظر پڑتی ہے، جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے اور آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے، ہینڈسم لگتا ہے، یہ کیا ہے، یہ بے حیائی کی نظر ہے۔ ہمارے یہاں فیشن شوز ہوتے ہیں، کیٹ واک ہوتی ہیں، ان میں کیا لوگ کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا عورتوں کے جسم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سجدت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ حیا ہے؟ دل آپ کو بتائے گا آپ کا کہ یہ حیا ہے کہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، شیطان نے سب سے پہلے جو عمل کرایا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کا، کون سا وہ عمل تھا؟ ان کے کپڑے اتروائے تھے، ہم آگے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، کپڑے اتروائے تھے، اور وہی آج کرا رہا ہے۔ جب آپ کی نظر کئی سائن بورڈز پہ جاتی ہے، بے حیائی کی وہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں، یہ سب آنکھ دیکھ رہی ہے، اور جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے نا اس کا اثر ذہن پہ ضرور جاتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ کوئی نیوز پیپر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریپ کی خبریں ہیں، جو اس طرح کی بے حیائی کی خبریں، ان کو بولڈ کر کے، ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، اتنی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوتی ہے، یہ کیا حیا کا کام ہے؟ سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کاموں کو تو دبانا چاہیے، نہ کہ ان کی تشہیر کریں اور زیادہ ان کو پھیلائیں۔ اب اس کے بعد کتنے لوگ اس سے لذت لے رہے ہیں، کتنے ذہن بھٹک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اس کے بعد کبھی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ کام کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح بے حیائی کی باتیں، حدیث میں اللہ بے حیائی کی گفتگو کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جو فلموں میں آپ کے ہوتا ہے، جو ڈراموں میں آپ کے ہوتا ہے، بے حیائی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی کیا؟ یہ الگ بات ہے، ہم اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں، لیکن ضمیر اگر جاگ رہا ہے نا، ضمیر ضرور بولے گا۔ اگر ضمیر سو گیا، اس کو آپ نے تھپک تھپک کے سلا دیا ہوا ہے، اتنی اس کی عادی آپ ہو گئے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے، پہلے دن ضمیر بولا ہوگا، دوسرے دن بولا ہوگا، تیسرے دن بولا ہوگا، چوتھے دن وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگا ہوا ہے نا، ضرور اس کے اندر سے آواز آئے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، بے حیائی کانوں سے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان بے حیائی کی موسیقی سنتا ہے، اس کی شاعری سنتا ہے، اور زبردستی کئی جگہوں پہ سنوائی جاتی ہے، انسان کسی شادی پہ جاتا ہے، کسی سٹور میں جاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے، وہ بے حیائی کی ڈوز اس کو دی جا رہی ہے، نہیں خود بھی سننا تو سنو یہاں پہ۔ وہ لوگ کتنے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لیتے ہیں، جو ایک 300 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، 400 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ڈی جے بلا لیتے ہیں شادی پہ، اور اس کے بعد خوب اس کے اندر میوزک ہوتا ہے اور بے حیائی کے گانے ہوتے ہیں، اور وہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، سب کا گناہ اس بندے پہ ہے جو ارینج کر رہا ہے ایسی مجلس۔ جیسے آپ کوئی دیکھیں دین کی مجلس ارینج کرتے ہیں، کوئی نیکی کے کام کو جس میں اللہ کی بات ہو، کوئی ذکر ہو، کوئی درس ہو، تو آپ کو پتہ ہے نا اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بے حیائی کی مجلس منعقد کرتے ہیں، تو اس کے اندر گناہ بھی آئے گا، سارا گناہ اس بندے کے سر پہ ہے جس نے اس کو ارینج کیا۔ ایک بندے نے 300 لوگوں کے، جتنی دیر وہ وہاں پہ بیٹھے رہے اور سنتے رہے، اس نے ان کا گناہ اپنے سر پہ لے لیا۔ ہو گئی شادی، ہو گئی خوشی، لیکن اللہ کے ہاں اس کے اعمال نامے میں کیا کچھ اس کے گناہوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا، یہ اگر اس کو اندازہ ہو تو ساری خوشی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پیسہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح کانسرٹس ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، پھر بے حیائی سنتے ہیں۔ تو یہ سب بے حیائی اتنی کامن ہو چکی ہے آج، آپ کوئی ایڈ اٹھا لیں، حیا کے جنازے نکل رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کھول لیں، اس کے اندر ایسی کوئی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج وہ حال ہو گیا ہماری یوتھ کی زندگیوں میں، تو جیسے آگ لگانے کے لیے شیطان نہ تیار ہے کہ یہ کبھی اللہ کے راستے کی طرف نہ آ جائیں، اتنا ان کو بے حیا بنا دو۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں، بے حیائی کے کام اس میں بہت خوب اپریشیٹ ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ساری سوسائٹی ایک ہو گئی ہے کہ بے حیائی کو پروموٹ کرو۔ کسی ایک ینگسٹر نے کہا تھا کہ یہ لڑکیوں کی جو ہیلز ہیں نا، ان کو ان ایسی ہیلز پہننے سے منع کریں، ان کی ٹک ٹک جو ہے وہ فلور پہ نہیں پڑتی، ان کی ٹک ٹک ہمارے دلوں پہ پڑتی ہے۔ واقعی کسی نے یہ بات کہی، جب ایک لڑکی ٹک 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 کرتی جا رہی ہوتی ہے اور 10 سر گھومتے ہیں اس کے پیچھے، اس کو دیکھنے کے لیے، کیا یہ حیا ہے؟ پوچھا کریں اپنے آپ سے، کیا یہ حیا ہے؟ مرد اور عورت جب اکٹھے ایک ہی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور نگاہیں بے باک ہیں، گفتگو میں حیا نہیں ہے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، بلا ضرورت باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ حیا ہے؟ حیا اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، یہ بلٹ ان ہے۔ ہاں، مگر انسان خود ہی حیا کا جنازہ نکال دے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ایسے لوگ بے حیائی کو نہیں کرتے، لیکن کبھی اگر ان سے بے حیائی کا کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی مجلس میں چلے گئے، ایسا کوئی گناہ ان کے ساتھ ہو گیا، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ اچھا، ایک اور چیز بھی بے حیائی میں آتی ہے، گالی دینا بھی فاحشہ ہے، غیبت کرنا بھی فاحشہ ہے، زنا تو فاحشہ ہے ہی ہے، اس کو تو سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ سب فاحشہ کے کام ہیں، جب ان سے کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے، ہیبیچول نہیں ہے، کبھی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اور کوئی گناہ کا کام ہو جائے۔ اب کوئی ایسا گناہ کا کام ہو گیا، گناہوں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے پاک ہو، لوگ تو کہیں گے اس کے بعد کیا، بڑی قرآن پڑھتی ہے اور دیکھو ذرا کام اس نے کیا کیا، بڑی اللہ اللہ کرنے والی ہے اور دیکھو اس کے طریقے کیا ہیں، ہم نے تو اس کو وہاں پہ دیکھا تھا، اس نے تو یہ کام کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ تو لوگوں کی بات ہے نا، لوگ اس کے بعد اگر آپ چار آپ نے پارے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی آپ کو یہ تانے سنانے شروع کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے، وہ یہ نہیں کہتا بڑی قرآن پڑھنے والی اور دیکھو یہ کر رہی ہے، بڑی نمازیں پڑھنے والی، بڑی تہجدیں پڑھنے والی اور دن میں کیا کرتی ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ کیا کہتا ہے، ذکر اللہ، جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک دم یاد آتا ہے، ہائے یہ میرے سے کیا ہو گیا، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، فوراً اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ یہ کیا ہو گیا میرے سے، کیوں میں نے ایسے کر دیا، ضمیر ملامت کرتا ہے، ہائے میں نے کیوں یہ بات کر دی، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، میرے منہ سے ایسا کیوں نکلا، میں اس مجلس میں کیوں چلی گئی، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر لیا۔ اب دل ملامت کرنے لگتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر اور کثرت سے استغفار۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، لوگوں کو جا کے بتانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، گناہوں کو بخشنے والا تو صرف میرا رب ہے، تو میں کسی سے جا کے کسی کے آگے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں، کرسچنز کی طرح کے پادری کے پاس جاؤ اور اس کو پہلے بتاؤ، نہیں، تم چپکے چپکے اللہ کو ہی بتا دو، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ کون ہے جو بخشے گا گناہوں کو، گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ یہ اختیار لوگوں کو دے دیتا نا کہ لوگ معاف کیا کریں جس کو وہ چاہیں، اللہ اکبر، تو کوئی کسی کو معاف نہ کرتا، کوئی کسی کو معاف نہ کرتا، کسی میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ بار بار گناہ کرنے والے کو معاف کر دے، وہ حوصلہ جو میرے رب کا حوصلہ ہے کہ بار بار بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اتنے گناہ کر کے بھی آ جائے کہ آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ رحمان الرحیم کے سامنے حاضر ہو کے کہتا ہے، پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سے چاہے گناہ ہو گیا ہے لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پہ پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا، اسے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے، ہر دفعہ توبہ کرتا ہے نا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشتا ہے، چوتھی دفعہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما کے کہتا ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں، یعنی جو چاہے کرے کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو گناہ کرتا رہے، یعنی اب جتنی دفعہ بھی یہ گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے رب کا ظرف، اور انسانوں کا ظرف کتنا ہے اور ان کے دل کتنے چھوٹے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں معاف کرتے، ذرا سی غلطی پہ نہیں معاف کرتے، اور دوسری دفعہ کوئی کر دے، تیسری دفعہ کر دے تو پھر تو بالکل ہی نہیں معاف کریں گے۔ اور میرا رب کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی پورا کامل وضو کرے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے۔ تو حضرت عثمان سنت کے مطابق وضو کرتے تھے، پھر فرماتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو بھی جیسا وضو کرے، یعنی بالکل صحیح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے دل سے بھی باتیں نہ کرے، یعنی جو ہم ایسے ہی خیالات آتے رہتے نا، وہ خیال دل میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تمام گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، بس اچھا وضو کرے، دو رکعت نماز پڑھ لے، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا دو نفل توبہ کے پڑھ لے، کہ اللہ میری بخشش کر دے، اور اس میں دل سے باتیں نہیں کرنی، خیال نہیں لانے۔ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے مانگیں اللہ سے کہ اے غفور الرحیم رب، ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے وہ جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، جو درگزر کرنے والا، جو کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہیں پھیرتا، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہم سے بھی درگزر کر لینا۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس رونے لگا تھا، شیطان رونے لگا، ہائے ان کے تو سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان کیا کرے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب غلط ہو گیا، شیطان جب آ کے یہ کہے، دل میں خیال ڈالے کہ تم تو پڑھاتی ہو، تم تو پڑھتی ہو، تم تو ایسی ہو، پھر بھی تم یہ کر لیا، اور تم نے ایسا کر لیا، اور تم نے یہ بول دیا، اور تم فلاں مجلس میں چلے گئے، کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان مایوس کرتا ہے، لیکن اسی وقت کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور استغفار پر مداومت کرو، یعنی بہت زیادہ استغفار کو پکا پکڑ لو۔ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار پہ ہے، اس کے ذریعے اس کی ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ گناہوں سے مارنا چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم میں پہنچا دے، اور اس کے لیے یہ چیز ہلاکت ہے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اللہ سے معافی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی ہے، پھر گناہ ہو گیا۔ فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھ سے اور گناہ ہو گیا۔ فرمایا استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے، شیطان کو تھکا دو۔ آپ نے توبہ استغفار سے نہیں ہٹنا۔ اور دیکھیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی بخشش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا، یعنی میں ان سے نہیں بخشش مانگتا، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس نے حق حقدار کو پہنچایا، یہ اللہ کا صرف حق ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگنی۔ دیکھیں اس نے یہی کہا نا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتا، تو کون ہے جو بخشے گا؟ ہم پھر کہاں جائیں اپنے گناہ لے کے اگر اللہ نے نہیں بخشا تو۔ ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہے نا جو صرف بخش سکتا ہے، تو نے نہیں بخشا تو پھر ہم کدھر جائیں، ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں جانے کے لیے۔ تو اب تو نے ہی بخشنا ہے تو ہم تیرے پاس ہی آئیں گے۔ اس کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کھلا ہوا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے ایک روتا ہوا بچہ باہر آیا جو فریاد کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی ماں تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب بچہ باہر نکل آیا تو اس کی ماں نے دروازہ بند کر دیا اور خود اندر چلی گئی۔ کچھ دیر تو بچہ آگے گیا، پھر پریشان سا ہو کے ٹھہر گیا، سوچنے لگا کہ جس گھر سے مجھے نکالا گیا اس گھر کے سوا تو مجھے پاس کوئی اور جگہ ہی نہیں جانے کو، نہ ماں کے سوا کوئی دوسرا جو مجھے سینے سے لگائے۔ تو وہ بہت اداس ہو گیا، واپس لوٹا تو دیکھا دروازہ تو بند ہے۔ تو اس نے دروازے سے ٹیک لگائی اور اپنا رخسار جو ہے نا دروازے کی دہلیز پہ رکھ دیا، اور وہیں سو گیا، روتے روتے سو گیا، اور اس کے آنسو اس کے رخساروں پہ جمے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب ماں اندر سے نکلی، اس نے بچے کو دیکھا، اسے برداشت نہیں ہوا، بے حال ہو کے اس پہ گر پڑی، اسے چمٹ گئی، اس کو چوما، رونے لگی، کہنے لگی ہے میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا، اور کون ہے جو میرے سوا تجھے پناہ دے، میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا؟ اور اس بچے کو اٹھا لیا اور اندر چلی گئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کے ہمارے پاس اور کون سی پناہ کی جگہ ہے؟ اگر ہم جاتے بھی ہیں اس کو چھوڑ کے، کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی؟ کون سا آسمان ہمیں اپنے نیچے جگہ دے گا؟ ہمارے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم نے پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اس لیے اللہ کی طرف پلٹو۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو چھوٹے بچوں کو، اب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ماں ان کو ڈانٹتی ہے، کبھی کبھی دو چار تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے سوچیں کیا کرتے ہیں، وہ اوپر سے ماں مار رہی ہوتی ہے اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ماں کی ٹانگوں سے چمٹتے جاتے ہیں، چمٹتے جاتے ہیں ماں کی ٹانگوں سے، زور سے پکڑ لیتے ہیں ٹانگوں کو، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ چاہے مارے چاہے پیار کرے، میں نے جانا کہیں اور ہے ہی نہیں، میری ماں ہی ہے جس کے پاس میں نے رہنا، یہی میری پناہ ہے، پیار کرے گی بھی تو یہی کرے گی، یہ انسان کا کام ہے، وہ ناراض ہو کے چلا نہیں جا سکتا، اس کو کیا ہے، میرا رب ہی ہے میری پناہ کا، معاف کرنا ہے تو اسی نے کرنا ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، اب مجھے توبہ کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، اور میں نے کہیں نہیں جانا، تو پھر ماں کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے، وہ بچہ چمٹا ہوا ہوتا ہے، ایک دو لگاتی ہے، پھر اس کے بعد اٹھا کے اس کو گلے سے بھی لگا لیتی ہے، اور اگر کوئی بچہ نکل جائے گھر سے اور کہے کہ آپ نے مجھے ایک تھپڑ کیوں مارا، میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، تو ماں تو انتظار کرتی رہے گی، بچہ چاہے بھول جائے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے کرنے لگتے ہیں نا، تو انسان بھی جب متکبر ہو جاتا ہے تو ایسے کرتا ہے، ہم نے ایسے نہیں کرنا، ہم چھوڑ کے چلے جائیں ناراض ہو جائیں، نہیں، وہیں چمٹے رہنا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہیں سے ہمیں جو معافی ملنی ہے وہ یہیں سے ملنی ہے، اصرار کیا نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ایک انسان جب ڈٹ جاتا ہے نا کہ نہیں بس میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اب میں نے معافی نہیں مانگنی، یا اب میں نے کون سی ایسی غلط بات کر دی ہے، اڑ جاتا ہے، جسٹیفائی کرنے لگتا ہے خود کو، خود کو بے قصور ثابت کرتا ہے، میں نے کیا غلط کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے، تو ایک انسان غلط کرے پھر اصرار کرے اس پہ جم جائے، یہ بات کبھی نہیں کرنی، اگر آپ سے غلطی ہو گئی فوراً معافی مانگنی ہے، فوراً اللہ کا ذکر کرنا ہے، فوراً استغفار کرنی ہے، اور کیے جانے استغفار کہ اللہ تو نہیں معاف کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ دن میں 70 دفعہ توبہ استغفار کرتے تھے، کئی جگہ آتا ہے 100 دفعہ کرتے تھے، تو اگر آپ سے بار بار گناہ ہو جائے تو پھر بار بار استغفار کر لیں، وہ اصرار کرنا نہیں ہوتا، اصرار کرنا کیا ہے کہ انسان اڑ جائے، ضد میں پڑ جائے، اور وہ کہے کہ بس میں نے اس گناہ کو نہیں چھوڑنا، اور چاہے وہ پھر چھوٹا ہی گناہ ہو نا، وہ بھی بڑا بن جاتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا، بار بار کرنے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، بلا من کا سب سیاحت واحدت بھی خطیات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی بڑا گناہ کر لیا، پھر اس نے اس کو احاطہ کر لیا کہ وہ بالکل سراؤنڈ ہو گیا اس گناہ سے، اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا، اسے نکل ہی نہیں رہا، تو وہ جہنمی ہے، وہ نار میں ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا اس میں، اس کے لیے خلود کا لفظ آیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ایک برائی کرنے کی وجہ سے، ایک صحیح آتا ہے، ایک برائی کی ہے مگر جان بوجھ کے کی ہے، بار بار کی ہے، اب اس کے بعد چاہے اور اس نے نیکیاں کی بھی ہوئی ہیں مگر ایک اس برائی کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنا، کیونکہ اصرار کیا نا اس پہ، جم گئے اس پہ، تو اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو ہمارے ہم کر رہے ہیں چھوڑا نہیں ہے، اس کے اوپر اصرار مت کریں، ڈونٹ جسٹیفائی، بعض لوگ غلط بھی کرتے ہیں جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، چوری اور سینہ زوری اسی کو تو کہتے ہیں، پھر اور غصہ آتا ہے نا، ہمیں بھی ہمارے سامنے ایک بچہ غلطی کرے اس کے بعد جسٹیفیکیشنز دینے شروع ہو جائیں کہ نہیں میں نے جو کیا صحیح کیا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ پھر اصرار کریں، پھر ڈٹ جائیں اس کے اوپر، تو یہ چیز اور بھی زیادہ انسان کے گناہ کے میگنیچیوڈ کو بڑھا دیتی ہے، تو وہ اصرار نہیں کرتے کبھی بھی، کبھی جسٹیفائی نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں ہمارے اللہ نے ہی بخشش کرنی ہے، وہ اس کی طرف آتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، و جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اب آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، آیت 133 میں جنت کا ذکر، 136 میں بھی جنت کا ذکر، اور بیچ میں سینڈوچ کیا ہے؟ متقین کی خصوصیات، آگے بھی جنت پیچھے بھی جنت اگر یہ کام کر لو گے. کیا کام کرنے ہیں؟ خوشحالی اور تنگی میں ہم نے خرچ کرنا، ہم نے اپنے غصے کو پینا ہے. ایسا غصہ کبھی نہیں کرنا جس میں غیظ ہے نا، یہ غیظ، یہ عام غصہ نہیں، غیظ. غیظ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں خون جوش مارنے لگے، شدید غصہ، اس کو کہتے ہیں غیظ. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں، یہ ہر اینگر کو نہیں آپ وہ سمجھے. تو وہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا ظفر شاہ دہلوی کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اگر انسان عیش میں ہے اور اس کو یاد خدا نہ رہی نا، اللہ کی یاد ہی بھول گیا، اللہ کو ہی بھول گیا، اور غصے میں اس کو خوف خدا ہی نہ رہا، اس کو آدمی نہ سمجھے. یعنی انسان نے کسی کو جج کرنا ہو نا، تو دیکھو کہ عیش میں کیسا ہے اور تیش میں کیسا ہے، تبھی پتہ چلے گا کتنے پانی میں. اور پھر انتقام نہیں لینا کسی سے، معاف کر دینا، معاف کر دینا جس وقت کے آپ کے پاس انتقام لینے کی طاقت بھی ہے. اور پھر احسان کے لیول پہ کام کرنا، اللہ احسان کے لیول پہ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب وہ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ کہ ایک آدمی نے بھرے بازار میں ان کو گالیاں دی، امام ابو حنیفہ کو بہت برا بھلا کہا، تو امام صاحب نے غصے کو ضبط کیا، اس کو کچھ نہیں کہا. گھر پہ واپس آنے کے بعد ایک بڑی ٹرے لی اور اس میں درہم اور دینار رکھ کے اس آدمی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی. جب وہ آدمی باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ پورا برتن جو ہے اس کے سامنے کیا اور اس کو کہا کہ آج تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، میں اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں. تو ان کے اس معاملے سے اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، امام صاحب سے معافی بھی مانگی، آپ سے علم بھی لیا، اور یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت اختیار کی. تو یہ ہے احسان، معاف بھی کر دینا، اسی کو پی بھی جانا، احسان بھی کر دینا، اچھائی کرنا اس کے بعد بھی. اور جب کہیں غلطی ہو جائے، غلطیاں ہوں گی، ضرور ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، جب گناہ ہو جائے معافی مانگنی ہے. اور معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بخشش مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ بھی کرتے جاؤ اور توبہ بھی کرتے جاؤ، گناہ بھی کرتے جاؤ، چور چوری بھی کرتا جاؤ اور کہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، استغفار کی تسبیحاں بھی پڑھتے جاؤ. یہ نہیں توبہ ہوتی، توبہ یہ ہوتی انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور پھر اللہ سے بخشش مانگے. ہاں وہ دوبارہ ہو جائے وہ گناہ، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت فار دا ٹائم بینگ جس وقت توبہ کر رہا ہے، اس وقت گناہ کو چھوڑ کے اور ارادہ کرے کہ میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ. شرمندہ ہو جو ہو چکا اس کے اوپر، تو یہ توبہ کی شرائط ہیں، ان کے بغیر نہیں توبہ ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے پھر مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے یا صرف باتیں کرنے والوں کے لیے؟ میرے لیے تو بات کرنا آسان ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا آسان ہے، لیکن عمل کرنا، عمل کر کے کوئی دکھائے تو وہ ہے نا مشکل چیز. تو عمل کرنے والوں کے لیے یہ ریوارڈ ہے، دوسروں کو پڑھا دینے والوں کے لیے یا صرف پڑھ لینے والوں کے لیے صرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل جو کر کے دکھا دے گا وہ سب سے آگے نکل جائے گا، جو عمل میں پیچھے ہوگا وہ چاہے ان آیتوں کو حفظ کر لے یا ان کے ترجمے یاد کر لے، وہ اس میں نہیں شامل ہوگا. تو اچھا اجر ہے جو ان کو پریکٹس کر کے دکھائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں اتنے بڑے دل دے دے، اتنے بڑے حوصلے دے دے کہ ہم غصے بھی کو بھی پی جایا کریں، ہم خوشحالی اور تنگی میں خرچ بھی کریں، ہم لوگوں سے درگزر کر دیا کریں تاکہ تو بھی ہم سے درگزر کر لیں، اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ اپنی طرف پلٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیا کر. آیات کی اب تلاوت سنیں پھر آگے چلتے.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين